لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أعلى الصلاة وأحلى التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور غایت عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدی الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے کسی بھی انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے. دنیا میں ہم اسی لیے بھیجے گئے اور اسی لیے ہمیں وجود دیا گیا کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنی ساری زندگی خرچ کریں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں. اس بنا پر جبکہ دنیا میں ایک انسان کی بھی آمد نہ ہوئی تھی، صرف سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ایک اللہ تعالی نے پروگرام پیش فرمایا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کروں گا. تو فرشتوں نے جب نیابت کے بارے میں سنا تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جب اللہ کا ایک نائب پیدا ہوگا جو زمین کے اوپر اللہ کے احکام کو نافذ کرے اور لوگوں کو خدا سے قریب کرنے کے لیے دعوت دے، تو انہوں نے یہ اپنے طور پر محسوس کر لیا کہ ضرور دنیا میں ایک ایسی قوم بھی پیدا ہوگی جس پر اپنی نیابت کا استعمال کرنے کے لیے آدم علیہ السلام پیدا کیے جا رہے ہیں. پر یہ بھی ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ حاکم کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جبکہ لوگوں میں مزاج کے اعتبار سے اور ان کے عمل اور کردار کے اعتبار سے اختلاف ضرور ہو، تاکہ اس اختلاف کا تصفیہ وہ حاکم اور اللہ کا نائب کرے. تو اس بنا پر فرشتوں نے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اے اللہ زمین میں ایسے لوگوں کو تو پیدا فرمائے گا جو کہ زمین میں فساد اور فتنے جگائیں اور وہاں پر خون بہائیں. ہم تو تیری تسبیح و تقدیس اور تیری بزرگی کے بیان کے لیے کافی ہی ہیں. فرشتوں کی اس عرض کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا، اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کا معنی یہ ہے کہ ضرور ایسا تو ہوگا کہ ایسی قومیں آئیں گی جو فساد برپا کریں، لیکن انہی کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو میرے قرب اور میری بندگی سے ساری دنیا کو روشن رکھیں، اور انہی کے وجود سے دنیا کا وجود قائم رہے گا، اور انہی کی برکتوں سے لوگوں کو فیضان اپنے مادی اور روحانی فیضان نصیب ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم و عرفان سے اتنا نوازا کہ ملائکہ کو ان کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے زانوئے ادب طے کرنے کا حکم ہوا۔ قرآن حکیم کا یہ ارشاد آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام تم بتاؤ، تو ضرور اس وقت فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں نہ رکھی گئی ہوں گی جن چیزوں کے نام فرشتے جانتے تھے، اور جو چیزیں شب و روز فرشتوں کے سامنے آیا کرتی ہوں گی کچھ ایسی ہی چیزیں رکھی گئی ہوں گی جن کا مشاہدہ فرشتوں نے نہ کیا تھا اور ان کا ذہن اس کی طرف کبھی متوجہ بھی نہ ہوا تھا۔ اس لیے فرشتوں نے بے ساختہ یہ عرض کیا کہ اے اللہ، ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تُو نے ہمیں تعلیم دی، تیری باقی ہو، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو خطاب اب یوں نہیں فرمایا کہ اے آدم یہ تو نہ بتا سکے، تم بتا دو کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے، تم بتا دو کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے خطاب نہ فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم ان چیزوں کے نام انہیں تعلیم فرما دو، انہیں سکھا دو۔ مطلب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام، فرشتے تو امتحان کی منزل میں تھے اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے معلم کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے متوجہ فرمایا۔ اس سے اب یہ ظاہر کرنا مقصود ہوا کہ اول انسان کو اب تم دیکھو کہ علم کا کتنا بڑا خزانہ ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ اسی بنا پر روایات میں آیا کہ آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام جانتے تھے، صرف ایک چیز نہیں، اور قرآن مجید میں بھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے تمام نام آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دی۔ تو روایات میں آیا کہ آدم علیہ السلام صرف 500 زبانوں میں کلام فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز کے اگر 500 نہیں 5000 نام بھی ہوں، تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام دنیا میں جتنی زبانیں پیدا ہونے والی تھیں سب زبانوں کا علم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تفویض کیا۔ اس سے ایک بات اور ظاہر ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولین خصوصیت ان کا علم اور علم کی برتری ہے، اور اس علم کی برتری ہی سے اللہ نے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی عظمت اور شوکت ظاہر فرمائی، اور اسی بنا پر آدم علیہ السلام کے سجدے کرنے کا ان کو حکم دیا۔ اور میں ابھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت خلافت عطا کی گئی تھی یا ابھی کچھ اس میں تاخیر تھی، یہ اس وجہ سے نہیں سمجھ پاتا کہ قرآن مجید میں جو فرشتوں سے خطاب کیا گیا ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا. تو ابھی تو وہ جنت میں تھے، اس میں میرے ذہن میں فیصلے کے مرحلے پہ نہیں پہنچ سکی، لیکن بہرحال میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے اعلان نبوت کے قبل ہی نبی کو علم کا وہ خزانہ عطا کر دیا جاتا ہے کہ مخلوقات میں کسی کو اتنا علم نہیں. اور وہ ملائکہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی غیب کا انکشاف بھی فرماتا ہے، وہ ملائکہ بھی انبیاء اکرام کی بارگاہ میں ایک متعلم کی شان رکھتے ہیں. اب جب یہ عظمت حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہر ہوئی تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم تمام فرشتوں کو دیا، فرشتے ہوں یا فرشتوں کے گروپ میں کوئی حکم اسی بات کا ہوا. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب ان کا سجدہ کرو. یہ سجدہ سجدہ عبودیت نہیں تھا، عبادت کا یہ سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تحیت تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے قبل بہت سی شریعتوں میں یہ جائز تھا. جس طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں جائز تھی، اور کچھ وہ چیزیں جو اس شریعت میں جائز ہیں آگے کسی شریعت میں نہ جائز تھی. مثلا اونٹ کا گوشت حرام تھا بنو اسرائیل کے اوپر، ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت جائز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب حلال تھی، اور خود ابتداء اسلام میں بھی حلال تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام فرمایا. تو اگر سجدہ تحجد اور شریعتوں میں جائز تھا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس شریعت میں جائز. بہرحال تعظیم کا سب سے زیادہ، تقریب اور تحجد کا سب سے زیادہ معیاری جو انداز تھا وہ سجدہ تھا، اور اللہ تعالی نے اسے منسوخ کر دیا. تو اب اس کے بعد کوئی ایسی دلیل بھی تو لوگوں کے پاس چاہیے کہ اب تعظیم کرنے کے تمام طریقے بند کر دیے گئے اور سب منع کر دیا گیا، جبکہ تعظیم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بزرگوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا. ارشاد فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ من المسلم وحامل القرآن. ابو داؤد شریف کی اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی تعظیم کے اندر یہ امر داخل ہے کہ آدمی ایک بوڑھے سچے مسلمان کی تعظیم کرے اور قرآن کے عالم باعمل کی بھی تعظیم کرے. تو تعظیم کا جب بوڑھوں کے لیے جن کی ایک عمر لمبی ہو گئی جو کہ صاحب اسلام ہیں، اور وہ لوگ جو کہ صاحب علم و عرفان ہیں، ان کی تعظیم کا جب اللہ نے حکم دیا تو ذرا سوچئے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیم تو ہر بوڑھے سے زیادہ بزرگ ہوتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، تو ان کی تعظیم کیوں نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کا کے لیے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ اس وقت بیمار تھے، غزوہ خندق میں انہیں ایک تیر آ کر لگ گیا تھا اور
اس کی وجہ سے وہ غزوہ قریظہ میں بنو قریظہ میں نہ آ سکے. تو بنو قریظہ اس بات کے اوپر تیار ہو گئے کہ سعد ابن معاذ ہمارے سردار ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس پر راضی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا. جب وہ قریب تشریف لائے فقال للانصار، انصار صحابہ سے ارشاد فرمایا قوموا الى سیدکم، تم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جو ایک انصار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا رسول پاک حکم دیتے ہیں، تو اب ذرا سوچو تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انصار کے سردار نہیں ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، سید الکائنات ہیں. اس لیے ان کی تعظیم تو بدرجۂ اولا ہوگی. جو لوگ کچھ منسوخ اور غلط قسم کی یا کسی قابل تعویل قسم کی بات دلیلوں کو پیش کیا کرتے ہیں، وہ دلیل نہیں ہیں بلکہ اپنے ذہن کے ذلیل ہونے کا ثبوت دیا کرتے ہیں کہ وہ نہایت گری ہوئی سطح سے سوچا کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی نے نبوت کا اختتام میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے ایک رہنما اصول لوگوں کو بتا دیا، انما العلماء ورثة الانبیاء، کہ میری امت کے علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، تو وراثت ان کی علم میں بھی چلے گی اور دین کی اشاعت میں بھی چلے گی. اس لیے یہاں پر علماء سے وہی علماء مراد ہیں کہ جن کا علم عمل سے ظاہر ہوتا ہو اور ان کا عمل علم کے مطابق رہا ہو اور ان کا عمل کتاب فتویٰ ہوا کرتا ہو. اللہ تعالی نے ہر دور میں انبیاء کے ایسے قریب ترین وارثوں کو وجود عطا فرمایا، اور وہ ان کی تربیت خاص رب قدیر جل جلالہ نے اس شان سے فرمائی کہ اپنے زمانے میں وہ بے مثل و بے مثال ہوا کرتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیم کے پرتو اور ان کے مظاہر ان کی شخصیت سے ہویدہ ہوتے تھے. انہی میں اس مہینے میں یعنی ماہ سفر المظفر میں وفات پانے والے حضور سیدنا امام اہل سنت تاجدار دین و ملت سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ گہوارہ بادر سے لے کر گور تک، گور سے لے کر گور تک لوگوں نے بہت تلاش کیا کہ کوئی عمل ان کا خلاف شرع نظر آئے تو وہ نظر نہ آیا. یہ ان کی شخصیت تھی، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فیوض و برکات اور آپ کی توجہ کرم کا یہ نتیجہ ہے. چنانچہ جب آپ نے زندگی کا چھوڑ پہلا روزہ اپنی بہت مختصر سی عمر میں رکھا، اس وقت کڑاکے کی گرمی پڑ رہی تھی اور لو کے تھپیڑے چل رہے تھے، اعلی حضرت کے دادا جان علی رحمہ ایک بند کمرے میں لے گئے جہاں پر افطار کے بڑے ہی لطیف اور شاندار انتظام کے ساتھ کچھ چیزیں جمع تھیں. تو فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. بچوں کا روزہ آدھے دن کا ہوتا ہے،
تم کھا لو اور اللہ تعالی تمہیں اس سے معذور رکھتا ہے, تمہارے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہے, کیوں اپنے اوپر مشکلات کو مسلط کر رہے ہو. غرض یہ کہ بہت سمجھایا, مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ نہ کھانے کے لیے رکھا نہ آپ کے دکھانے کے لیے رکھا, میں نے روزہ جس کے لیے رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے, اس لیے کچھ بھی ہو جائے میں روزہ نہیں توڑوں گا, میں روزہ نہیں توڑوں گا. تو اب ذرا آپ سوچیں کہ ایک بزرگ شخصیت ان کا ان کو روزہ توڑنے کے اوپر متوجہ فرما رہی ہے اور ان کو بار بار اس پر اصرار بھی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی جبلت ہی اس طرح پر فرمائی تھی کہ وہ شرع کے محافظ کی حیثیت سے رہے. تو حفاظت احکام کی آدمی پہلے خود کرتا ہے, بعد میں دوسروں سے کرواتا. اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک ایک حرکات و سکنات کو دیکھ دیکھ کر لوگ شریعت کے احکام کے پابند ہوا کرتے تھے کہ وہ کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں, کس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں, کب مسکراتے ہیں اور کب غضب کا انداز آپ پر طاری ہوتا ہے, یہ سب کا سب ان کا معاملہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا کرتا تھا. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, اللہ ہی صالحین کی تولیت فرماتا ہے. ذرا سوچیں ایک مسجد کا متولی اگر مسجد کے نظام کو صحیح نہ رکھے تو لوگ اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر بے محابہ تنقیدیں کیا کرتے ہیں, اور یہ اس وجہ سے کہ ایک آدمی کے اندر تو ضعف ہو سکتا ہے اور اپنے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں, مگر رب قدیر تو تمام عیب سے پاک ہے اور جملہ کمالات سے متصف ہیں اور جملہ ان تمام امور پر وہ قادر ہے کہ جو چاہے وہ کرے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی اپنے محبوب کا متولی ہو تو اس کے اندر کیا عیب پیدا ہو سکتا ہے, کیا عیب اس کے اندر آ سکتا ہے؟ یہی اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, اپنے قریب ترین صالح بندوں کا وہی متولی ہے, وہی ان کی تربیت کرتا ہے, وہی ان کی برداشت کرتا ہے, وہی ان کو عظمت دیتا ہے, وہی ان میں کمالات پیدا کرتا ہے. اس لیے جو کمال پیدا کرے گا وہ ہر قسم کے عیب و زوال سے اپنے اس محبوب کو محفوظ بھی رکھے گا. تو یہ شان تھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی. ایک منٹ اور لوں گا, وہ یہ کہ ہم لوگ اعلی حضرت کا ذکر تو بہت مزہ لے لے کر کرتے ہیں اور سنتے ہیں, مگر اعلی حضرت کے مسلک اور ان کے طور طریقوں کی پابندی کے معاملے میں کیا آپ کے دل میں اتنا ہی جاذب اور نرم گوشہ رہتا ہے کہ اس کو بھی چھت چھت قبول کرے؟ اپنے دنیاوی معاملات کے لیے مسلک اعلی حضرت کے کچھ اصول یا فروع کو چھوڑنا اس زمانے میں لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے, اور مسلک اعلی حضرت زندہ باد کا خوب نعرہ بھی لگائیں گے, مگر مسلک کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں بہت کمزور ناقص ہو جاتے ہیں. اس لیے آج جتنی زیادہ انسانوں کو اپنے تحفظ کی ضرورت ہے اتنی ضرورت کبھی نہ تھی. طرح طرح کے فتنے
اچھے اچھے روپ میں, مولاناؤں کے روپ میں, پیروں کے روپ میں, صوفیوں کے روپ میں, معاذ اللہ اولیاء کرام کے روپ میں, اور تلاوت کرتے ہوئے روپ میں, اذان دیتے ہوئے, نماز دیتے ہوئے روپ میں ملیں گے. مگر ان سب فتنوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ خدا سے دور کر کے شیطان کے قریب پہنچائے, لوگوں کو جہنم کے قریب لے جائیں. اور مسلک اعلی حضرت کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو رسول کا غلام بنائے, رب کا بندہ حقیقی بنائے, اور جہنم سے ان کو محفوظ کرے, اور انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دے. یہ ان کا شان. اس لیے آج ضمانت اگر ایمان کے تحفظ کی ہے تو صرف طریقہ اعلی حضرت ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو اس مسلک پر زندہ و تابندہ رکھے. ربنا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.